بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، محترم دوستو، بزرگو اور ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اصل مخاطب تو ماں بہنیں ہیں، تو میری عادت نہیں کہ سامنے کر، اس وقت تو منہ دوسری طرف ہوتا ہے تاکہ عورتوں کی طرف متوجہ ہو، آپ پیچھے بیٹھ کر، لیکن آج کر لیتا ہوں. اصل مخاطب تو وہی ہے، لیکن فائدہ دونوں کو ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ مستورات کے سلسلے میں جو بیانات ہوں گے، اس میں دیکھو عام طور پر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ارے گھروں میں جھگڑے ہوتے کہ نہیں؟ کبھی بچوں کے جھگڑے ہیں، کبھی بڑوں کے جھگڑے ہیں، کبھی سسرالی جھگڑے ہیں، کبھی میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، یہ ہوتے رہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے، اس کو ختم کیا جائے، کیسے کیا جائے، انشاءاللہ اس کے بارے میں اس مرتبہ باتیں ہوگی. تو دیکھو، انسان فطری طور پر مل جل کر رہنے کا عادی ہے، اکیلا نہیں رہتا بلکہ ایک مل جل کر رہتا ہے. اللہ رب العزت نے اسے سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، محسوس کرنے کے لیے دل عطا کیا ہے، جذبات اور احساسات رکھنے والا انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ماں خود تو کھا لے جبکہ اس کا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے بھوکا تڑپتا رہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک احساس رکھا اللہ تعالیٰ نے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹی بیمار ہو اور باپ اس کے علاج کے لیے کوئی کوشش نہ کرے؟ اسی لیے انسان ایک معاشرے میں رہنا پسند کرتا ہے. جی، اسی لیے انسان جو ہے ایک معاشرے میں رہنا پسند کرتا ہے. اس کو گھریلو زندگی کہتے ہیں. اس کو گھریلو زندگی کہتے ہیں. ایک انسان کی بیوی اور بچے سب مل کر ایک گھرانہ بنتا ہے. بیوی بچے سب مل کر ایک گھرانہ بنتا ہے، اس کو گھریلو زندگی کہتے ہیں. آپس میں مل جل کر رہنے کی ایک ہماری عادت ہے. پھر کئی گھرانے مل کر ایک خاندان بنتا ہے، اور کئی خاندان مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے، اور کئی معاشرے مل کر پھر شہر بنتا ہے، شہر آباد ہوتے ہیں، ایک آباد ملک آباد ہوتے ہیں، کئی شہر مل کر ملک آباد ہوتے ہیں. اس طرح مل جل کر رہنے کو معاشرتی زندگی کہتے ہیں، معاشرتی زندگی. لیکن اس میں ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ جس طرح برتن اکٹھے رہے تو کھٹکتے ہیں، آواز کرتے ہیں، برتن اگر ایک ساتھ رہے تو کھٹکتے ہیں یعنی آواز کرتے ہیں، اسی طرح انسان جب مل جل کر رہتے ہیں تو ان کو بسا اوقات ایک دوسرے کے ساتھ رنجش ہو جاتی ہے. بھائی برتن ہو تو ٹکراتے کہ نہیں ٹکراتے, آواز آتی ہے نا, تو پھر انسان بھی جب ایک ساتھ میں رہیں گے تو نہیں ٹکرائیں گے, ہوگا تھوڑا بہت تو ہوگا, آواز آئے گی, اسی کو رنجش کہتے ہیں. کبھی انسان زیادہ توقع رکھتا ہے, اوور ایکسپیکٹ کرتا ہے, دوسرا بندہ اس کو پورا نہیں کر سکتا. ہاں, ایک بندہ کسی سے زیادہ محبت کرتا ہے, وہ اس سے زیادہ نہیں کر سکتا, تو اس پر رنجش ہو جاتی ہے. کبھی دوسرے کے کسی رویے کی وجہ سے انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے, تو کسی نہ کسی طرح آپس میں الجھاؤ رہتا ہے. شیطان اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتا ہے, شیطان اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں اور کدورتیں پیدا ہوتی ہیں. کبھی تو آپس میں سرد جنگ, کولڈ وار, ارے ہوتی ہے, سرد جنگ شروع ہو جاتی ہے آپس میں, اور کبھی گرم جنگ شروع ہو جاتی ہے, اس کا نام فساد ہے. گرم جنگ شروع ہو جاتی ہے, اس کا نام فساد ہے. اور قرآن مجید میں آیا ہے واللہ لا يحب الفساد, حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. آج کون سا گھر ہے جہاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رنجشیں نہ ہو؟ سب گھروں میں ہوگا, رنجشیں نہ ہو. کہیں بھائی بہن میں رنجش ہوتی ہے, کہیں اولاد اور ماں باپ میں رنجش ہوتی ہے, اور کہیں میاں اور بیوی کے درمیان میں لڑائیاں, کہیں ساس اور بہو کے جھگڑے, کہیں دو پڑوسیوں کے آپس میں جھگڑے, اور دفتروں کے حالت تو بتانے کے قابل ہی نہیں. جہاں چند بندے مل کر رہتے ہیں, کام کرتے ہیں, وہاں ایک دوسرے کے فساد حسد کی انتہا ہوتی ہے. اس قدر ہوتا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت, اللہ عزت دیتا ہے, بڑھاتا ہے, اور دوسرے مل کر اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. حسد ہوتا ہے نا, کسی کی عزت دیکھی نہیں جاتی تو دوسرے مل کر اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. دفتروں کا آفیسوں میں, کام میں, کمپنیوں میں کام کرنے والوں میں زیادہ ہوتا ہے. ایک دوسرے کے خلاف پلاننگ کرنے میں, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں, ایک دوسرے کو رسوا کرنے میں یا غیبت کرنے میں گزر جاتے ہیں. ایک مسلمان معاشرے میں یہ چیزیں انتہائی ناپسندیدہ ہے. جی, تو شروع میں اس عاجز کا ارادہ تھا کہ اس دفعہ رمضان کی محفلوں میں لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں میں سے کچھ نصیحت کرے, مگر اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ سفر کر کے جب یہاں پہنچا تو اللہ رب العزت نے دل میں بات ڈالی کہ بیانات سے مقصود کیا ہے, اصلاح ہے, اور اصلاح میں جو سب سے زیادہ ضروری ہے اس کو بات کی جائے. جی, تو اصلاح ہے, اس لیے اس دفعہ یہ بات زیر بیان رکھی جائے کہ آپس کے جھگڑے ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں, جی, محبتوں کیسے رہ سکتے ہیں. چنانچہ اس رمضان میں مستورات کے لیے جتنے بھی بیانات ہوں گے, بنیادی طور پر ان کا جو محور ہوگا, یعنی جو مقصد ہوگا, وہ جھگڑوں اور فساد کو کیسے ختم کرنا, جھگڑے اور فساد کو. اس کے لیے مختلف حصے بنائے گئے ہیں, جیسے کبھی بچوں کے جھگڑے ہوں گے, سمجھے, اور پھر بڑوں کے جھگڑے, گھریلو جھگڑے, اس دیواجی میاں بیوی کے جھگڑے, ساس اور بہو کے جھگڑے, پڑوسیوں کے جھگڑے. تو جھگڑوں کے حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی. ابھی دیکھو یہ سارے قابو میں آئیں گے یا اس میں سے کچھ قابو میں آئیں گے, کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے हम बड़ों के झगड़ों से शुरू करते हैं कि पहले हमें बड़े झगड़ते रहते हैं, बच्चे भी झगड़ते हैं, लेकिन बच्चे झगड़ते जल्दी मिल जाते हैं और बड़े झगड़ते हैं तो फसाद पैदा हो जाता है। तो हम बड़ों के झगड़ों से शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीन अस्तफा, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم। बड़ों के झगड़े भी बड़े होते हैं और बच्चे हैं छोटे हैं ना, तो उनके झगड़े भी छोटे होते हैं। आज का उन्वान है बड़ों के झगड़े। जो लोग जवानी की उम्र में पहुंच जाते हैं, अकल पुख्ता हो जाती है, उनकी भी एक दूसरे के साथ रंजिश होती है, लेकिन ये उम्र ऐसी होती है कि जज्बात और ख्यालात में पुख्तगी आ जाती है, लिहाजा उन पर हर बात का असर देर पा रहता है। बच्चों का आपस के झगड़े का असर थोड़ी देर रहता है और बड़ों का ज्यादा रहता है, देर पा होता है। उन्हें मुद्दतों बात याद रहती है और उसमें इस वजह से पेचीदगी आ जाती है कि इस उम्र में पहुंचकर इंसान पुख्ता हो चुका होता है कि वो दूसरे बंदे को अपने हालात वो कैफियत का पता भी नहीं चलने देता। लिहाजा आप चेहरे से देख कर समझेंगे कि मेरे साथ बिल्कुल ठीक है, हाँ ये मेरे साथ बिल्कुल ठीक है, जबकि उसके दिल के अंदर कोई ना कोई चीज खटक रही होगी। तो बड़ी उम्र के बंदे को खुशी और गमी को छुपाने में महारत हासिल होती है। छोटे बच्चे अपने गमी को जल्दी खोल देते हैं, लेकिन बड़े अपनी गमी हो या खुशी हो छुपाते हैं। एक तो बात का असर देर तक, और दूसरा उन्होंने अपनी जिंदगी एहसासात का दूसरों को पता ही न चलने दिया, और तीसरा जलती पर तेल का काम यह होता है कि इंसान को दूसरों की अच्छाइयां तो भूल जाती है मगर उनकी गलतियां हमेशा याद रहती। एक इंसान जब बड़ा हो जाता है तो ये चीज उसके अंदर पैदा हो, दूसरों की अच्छाइयां भूल जाता है और गलतियां हमेशा याद रहती है। तीन बातें ऐसी है कि जिनकी वजह से बड़ों के झगड़े भी बड़े बन जाते हैं और देर तक रहते हैं। तो तीन बातें कौन सी? एक तो बात ये कि इसका असर, यानी इंसान अपनी खुशी और गमी को छुपाने में महारत हासिल कर लेता है। उसकी बात का असर देर तक रहा, और दूसरा उन्होंने अपनी जिंदगी के एहसासात का दूसरे को पता ही नहीं चलने देते। और तीसरा जलती पर तेल का काम ये होता है कि इंसान दूसरों की अच्छाइयां तो भूल जाता है लेकिन उसकी गलतियां याद रखता है। ये इंसान के अंदर यही झगड़े का सबब बनती है। बड़ों की सोच, फिर उसमें एक चीज मजीद शामिल हो जाती है कि बड़ों के अंदर सोच का मादा भी ज्यादा होता है बच्चों के मुकाबले। वो एक छोटे से मामले को अपने जहन में लेकर सोचना शुरू कर देते हैं, उनको सोचने के लिए मवाद मिल जाता है और वो उसके ऊपर एक ख्याली इमारत बनाना शुरू कर देते हैं। इंसान सोचता है ना, एक ख्याली पुलाव जिसको कहते हैं, ख्याली इमारत बनाना शुरू कर देते। फुलाने आज अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए थे, लगता है अपने घर में खुश नहीं लगता, शुरू कर दिया, कपड़े अच्छे नहीं थे या रोता हुआ आया तो क्या सोचते थे, इसका कहीं ना कहीं झगड़ा हुआ होगा, कुछ परेशानी हुई होगी, تو خیر تو کسی کا اس کے کپڑے اچھے نہیں دیکھے تو فوراً انسان خیال کرتا ہے یہ گھر میں خوشی خوش نہیں لگتا، خاوین کے ساتھ نہیں بنتی. یعنی اگر ایک عورت نے کسی لڑکی کو دیکھ لیا تو اپنا خیال میں لگا اس کا خاوین کے ساتھ نہیں بنتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کو ساس پسند نہ کرتی ہو، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے. اب ایک عورت جو سادگی کی نیت سے بیان سننے کے لیے سادہ کپڑے پہن کر کہیں گئی، اس پوائنٹ کو لے کر انہوں نے اس پر اپنے خیالات کے تانے بانے شروع کر دیے. مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے یہ چیز، اس لیے ہمیں احساس نہیں ہوتا. ہاں کہ وہاں تو اگر کپڑے ذرا سا سادہ پہنے تو یہ کیوں. ہاں تو پھر تانے بانے شروع کر دیتے. ایک تو اسٹوری بنائی جاتی ہے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ فلاں لڑکی جس کی ابھی شادی ہوئی ہے اپنے گھر میں خوش نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ سب خیالات میں ہوتا ہے کہ وہ خوش نہیں ہے، اپنے گھر میں خوش نہیں. اسٹوری بھی بن گئی اور نتیجہ بھی نکل گیا. اسٹوری بنا دیا، اس کا نتیجہ بھی نکال دیا خود بخود، حالانکہ ہے کچھ نہیں لیکن سب خیالی پلاؤ. بدگمانی کی نحوست. ہمارا ایک دشمن شیطان ہے. کون ہے بھائی؟ ہمارا ایک دشمن شیطان ہے اور دوسرا نفس ہے. وہ بدگمانی کے ذریعے صورت حال کو اور زیادہ برا بنا دیتا ہے. بدگمانی کے ذریعے سے صورت حال کو اور زیادہ برا بنا دیتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان دوسرے کی چھوٹی غلطی کو بڑا سمجھتا ہے اور بڑی بڑی غلطیوں کو بھی چھوٹا سمجھتا ہے. دوسرے کے بارے میں کوئی بری بات ذہن میں سوچنا بدگمانی کہلاتی ہے. دوسرے کے بارے میں کوئی بری بات ذہن میں سوچنا یہ بدگمانی کہلاتی ہے. شریعت نے بدگمانی کو حرام قرار دیا ہے. جی بڑوں کے جھگڑوں کی بنیاد میں اکثر و بیشتر بدگمانی کی نحوست شامل ہوتی ہے. بڑوں کے جھگڑے تو کیا ہوتا ہے؟ بدگمانی شامل ہوتی ہے. حقیقت کچھ نہیں ہوتی، بدگمانی کی وجہ سے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو بدگمانی کو حرام قرار دیا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ تم گمان سے بچو کیونکہ اکثر گمان جھوٹ ہوتا ہے. سوچ تو ہمیشہ اکثر جھوٹ ہوتی ہے. ایک تو گمان کہتے ہیں سوچ کو، اور ایک ہے بدگمان یعنی اس کو برا سوچنا. تو انسان گمان کرتا ہے، کوئی بھی تھنکنگ کرے گا تو اس میں کوئی اچھی بھی ہوگی کوئی بری بھی ہو سکتی ہے. اور ایک ہے بدگمانی کہ بری ہی سوچنا، سمجھے؟ تو فرمایا بجائے نیک گمان کرنے کے شیطان بدگمانی کرواتا ہے. ایک اچھا گمان بھی ہو سکتا ہے، بدگمان بھی ہو سکتا ہے. انسان کو فتنوں میں مبتلا کرتا ہے. ایمان والوں کے بارے میں بدگمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے. ایمان والوں کے بارے میں بدگمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے، ایمان والوں کے بارے میں. اور ہم سب ایمان والے ہیں. انسان کو فتنوں میں مبتلا کرتا ہے. ایمان والوں کے بارے میں بدگمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جی وما یتبع اکثرهم الا الظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. حقیقت یہ ہے کہ ان مشرکین میں سے اکثر لوگ کسی اور چیز کے نہیں، صرف وہمی اندازے کے پیچھے چلتے ہیں. اور یقینی بات ہے کہ حق کے معاملے میں وہمی انداز کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. گمان، چونکہ مومنین کے ساتھ نیک گمان رکھنے کا حکم ہے، تو ذرا توجہ فرمائیں کہ قیامت کے دن انسان سے پوچھا جائے گا کہ تو نے فلاں کے بارے میں بدگمانی کیوں کی. اگر ہم نے بدگمانی کسی کے بارے میں کی ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تو نے اس کے بارے میں بدگمانی کیوں کی. اس پر ہمیں ثبوت پیش کرو, اللہ تعالیٰ مانگیں گے. اور اگر بندہ نیک گمان رکھے گا, اگرچہ دوسرا بندہ برا ہو, تو ثواب تو اس کو خود بخود مل جائے گا. یہ کتنے مزے کی بات, ایک بدگمانی ہے, ایک حسن ظن ہے, اچھا گمان. اچھا گمان, آدمی برا ہے پھر بھی تم اچھا رکھو گے تو تمہیں نیکی ملے گی. لیکن آدمی اچھا ہے اور تم نے برا گمان کیا ہے, قیامت کے دن پکڑ ہوگی. فرمایا ثابت کرو. اور ہم نے تو خالی خیال میں تھے, کچھ دیکھا تو کچھ نہیں, یا سنی سنائی بات پر ہم نے سوچ لیا. تو فرمایا نیک گمان رکھو اگرچہ کوئی برا ہو. اللہ تعالی نیکی پھر بھی دے دیتے ہیں, اور اگر بدگمانی کر لی تو قیامت کے دن اس کے اوپر دلیل شرعی پیش کرنی ہوگی, ثبوت دینا پڑے گا, ورنہ انسان اس جرم کے اندر خود گرفتار ہو جائے گا, کتنا ہی نیک ہو. بدگمانی کی ایک اخلاقی بیماری ہے. یہ بیماری ہے, رہے گی نہیں ہمارے اندر, کوئی نہیں کہہ سکتا میرے اندر نہیں ہے. ہاں, یہ انسان کی فطرت میں ہے. اسی بیماری کو دور کرنے کے لیے شریعت آئی. ہاں, نبی علیہ السلام جو دین لے کر آئے, اس دین میں وہی ہے کہ انسان تو بگڑا ہوا پیدا ہوا ہے, اور یہ دین ہمیں اچھا بناتا ہے. تو یہ بدگمانی تمام جھگڑوں کی بنیاد. شیطان فساد پیدا کرنے کے لیے پہلا کام ہی یہ کرتا ہے کہ لوگوں کو آپس میں بدگمانی کراتا ہے. فساد کی جڑ ہے. کہاں سے شروع ہوتی ہے بدگمانی؟ کسی کو کہاں جاتے ہوئے دیکھا, اب شروع ہو گیا. یقین کچھ نہیں, لیکن بس سوچ کر, اور پھر اس بات کو ایسا مارکیٹ میں پھیلاتے ہیں کہ گویا ایک سچ ہے. ہاں, تو یہ بہت دھیان رکھیں. یہ بڑوں کے جھگڑے ہوتے ہیں, اور یہ عام طور پر بیماری ہے. تو بدگمانی میں شیطان کس طریقے سے تھا, کسی کے دل میں دوسرے کے بارے میں غلط اندازے, غلط خیالات پیدا کر کے ان کو ایک دوسرے سے متنفر کر دیتا ہے. بات اتنی ہوتی ہے, اتنی ہوتی نہیں جتنی اسے نظر آ رہی ہوتی ہے, اور خام خواہ کے اعتراض پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کی حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا. قیامت کے دن کئی لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہوں گے. قیامت کے دن جو اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہوں گے, اور دوسروں کے سامنے پہلے جہنم میں, یعنی دوسروں کے سامنے, اور وہ دوسروں کے سامنے پہلے جہنم میں اوندھے منہ ڈالے جائیں گے. یعنی جو اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہوں گے ان کو سب سے پہلے سب دیکھ رہے ہوں گے, اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بدگمانی کرنے کی ان کو عادت تھی, اس لیے انہی کے سامنے ان کو ڈالا جائے گا. بدگمانی کا یہ ہوگا نا, کیسا نہیں تو وہ سب دیکھا, ارے یار یہ آدمی تو بڑا نیک تھا, یہ تو بڑا نیک تھا, ارے تو برا نکلا کہ ہمارے سامنے جہنم میں ڈالتے ہوئے دیکھا, تو وہ بدگمانی کرتے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا ہے کہ سب کے سامنے اس کو جہنم میں ڈالیں گے. اس لیے کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ بدگمانی کرنے کی ان کو عادت تھی. اس کا تعلق عادت سے ہے کہ اپنے سوا نگاہ میں کوئی بچتا ہی نہیں, کوئی جچتا ہی نہیں, اپنے آپ کو ہی اچھا سمجھ, باقی سب برے. ہر آدمی کہتا ہے میں ہی سب سے اچھا ہوں, باقی سب برے ہیں. لاکھ اچھائی کسی کی ہو نظر ہی نہیں آتی. لاکھ اچھائی کسی کی ہو نظر ہی نہیں آتی, تو برائیوں کے اوپر تو دوربین فٹ کی ہوتی ہے. برائیوں کے اوپر بھائی دوربین کیا ہوتی ہے, دور کی چیز قریب میں نظر آتی ہے نا. تو برائیوں کے اوپر ہماری دوربین ہے کہ بےچارے کے خالی کہیں کہیں کھلے ذرہ ہے اتنا بڑا نظر لے گا, او یہ تو آدمی بہت بگڑا ہوا ہے. حالانکہ ایک نقطہ ہے اس کو لگاؤ, لیکن دوربین لگائی اس سے جلدی بڑا دکھتا ہے. ارے لگائی ہے نا ہم نے بھی, ہٹا لو اس کو, نیکی کی دوربین لگا دو. نیکی کہ کسی کی نیکی ہو نا تو ہمیں اچھا نظر آئے. جی تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بدگمانی کرنے کی ان کو عادت ہے. تو فرمایا تو برائیوں کے اوپر تو دوربین فٹ کی ہوتی ہے, بلکہ میں تو کہوں گا کہ خوردبین فٹ کیے بیٹھے ہوئے ہیں. دوربین نہیں خوردبین, کہ کچھ نظر آئے. جی ہاں, جو معاملہ آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں وہی معاملہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کرے. اب ہم جو معاملہ دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں تو سوچ لو کہ اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا. میں اگر دوسری کی برائی دیکھ رہا ہوں تو اللہ بھی میری برائیاں دیکھ رہا ہے. بس یہی دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا کریں گے. ذرا ذرا سی باتوں پر بدگمانی ہونے لگ جاتی ہے. ہم آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہوئے بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدگمانی شروع کر دے تو پھر آپس میں جھگڑے اور نفرتیں ہی پیدا ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگنی چاہیے اور اس بیماری سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. سمجھے؟ ایک عورت اپنے بچے کی نیپی تبدیل کروا رہی تھی پیمپر, تو اس کی کہیں انگلی کے اوپر تھوڑی سی نجاست لگ گئی. اتنے میں گھر کے بچوں نے شور مچا دیا, کیا کہ پہلی کا چاند نظر آ گیا, عید کا یا رمضان کا جو بھی ہو, کہ چاند نظر آ گیا, پہلی کا چاند نظر آ گیا. اس نے سوچا کہ میں بھی پہلی کا چاند دیکھ لوں. اب یہ جب پہلی کا چاند دیکھنے لگی تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ انگلی اپنے ناک پر رکھ لیتی ہے, تو اس نے انگلی اپنے ناک پر رکھی اور جب چاند کو دیکھا تو کہنے لگی, ہاں ہے تو صحیح لیکن پہلی کا چاند پتا نہیں اس دفعہ بدبودار کیوں ہے. چاند پر ڈال رہی ہے کہ بدبودار کیوں ہے. حقیقت یہ ہے کہ چاند بدبودار نہیں تھا, اس کی انگلی کے اندر بدبو تھی. اور کہاں ڈالا تو کیا مطلب, برائی حقیقت میں اپنے اندر ہوتی ہے لیکن ہمیں دوسروں میں نظر آتی ہے. جیسے نجاست بدبو اس کی انگلی میں تھی لیکن اس کو چاند میں نظر آئی. چاند بدبودار نہیں ہے, دوسرا آدمی پاک صاف ہے لیکن ہم ہی کچھ گندے ہیں. تو یہ ہے, یہاں ایک نقطے کی بات سمجھنے کی کوشش کرے کہ شیطان انسان کے ذہن میں برے وسوسے ڈالتا ہے. یہ وسوسے اگر آپ اپنے ذہن سے نکال دے تو پھر آپ بدگمانی سے بچ جائیں. جی, بدگمانی سے بچ جائیں. سوچنے کے لیے مواد دے دیتا ہے اور اس پر بندے سوچ بچار کر کے بالآخر بدگمانی کے مرتکب ہو جاتے ہیں. جب بھی شیطان ذہن میں کوئی وسوسہ ڈالے, آپ اس وسوسے کو سوچنے کے بجائے فوراً لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھا دو, اس کو نکال دو. کسی کے بارے میں برے خیال ذہن میں آئے, دیرانی کے بارے میں یا جیٹھانی کے بارے میں یا ساس کے بارے میں یا پڑوسن کے بارے میں, کسی کے بارے میں بھی کوئی برا خیال ذہن میں آئے تو فوراً پڑھے لا حول ولا قوة الا باللہ. اس خیال کو نہ سوچے نہ اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کرے, اس لیے کہ شیطان بدگمانی کا مرتکب کروا کر آپ کو خیر سے محروم کر دے گا. جی, شیطان تو ایسا بدبخت ہے, شیطان تو ایسا بدبخت ہے کہ بس وہ وسوسہ ذہن میں ڈالتا ہے. شیطان تو ایک نقطہ لگا کر چلا جاتا ہے, پھر بعد میں ہم اس پر سوچتے رہتے ہیں. اس لیے آپ وسوسے کو مت سوچے, اس خیال کو مت آگے بڑھائیے, بلکہ ہمارے پاس دو ہتھیار ہیں. ایک ہتھیار لا حول ولا قوة الا باللہ اور دوسرا ہتھیار ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کچھ بھی پڑھ لے, ان دونوں سے اسی وقت شیطان بھاگتا ہے, دور چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی شیطان کے وسوسے سے حفاظت فرماتے. تو سوچے نہیں, ہم اس پر بہت سوچتے ہیں. سوچنا ہے تو بس کچھ اور سوچے, نیکی سوچے, کسی کی بھلائی کرنے کو سوچے, لیکن برائیاں نہ سوچے. شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک مرتبہ شیطان سے ملاقات ہوئی. آپ لوگوں کی ہوئی نہیں؟ ہوتی روزانہ ہوتی ہے. کس سے ملاقات ہوئی بھائی؟ شیطان سے. میری ایک مرتبہ شیطان سے ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگا, ابن عربی تو بڑا عالم ہو گیا ہے. بڑے عالم تھے کہ تو بڑا عالم ہو گیا. میں نے کہا ہاں ہاں. کہنے لگا میرے ساتھ آج مناظرہ کر لو. میں نے کہا میں ہرگز نہیں کروں گا. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے لیے ایک ڈنڈا دیا ہے جس کا نام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ڈنڈا ہے, میں ڈنڈا استعمال کر کے تجھے یہاں سے دور بھگا دوں گا. مجھے تجھ سے بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ شیطان سے بحث کروں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے, اس لیے بحث نہیں کرنے گا. کوئی آدمی آتا ہے نا جس سے ہمارا جھگڑا ہوتا ہے تو بحث شروع ہو جاتی ہے, اس کا مطلب سامنے انسانی شکل میں شیطان آیا ہے. تو تم لا حول پڑھ کے بس جا بھائی, تو جیت گیا میں ہار گیا, بھاگو اسے, جان چھوڑاؤ. اور ہم کیا کہتے ہیں, مزے سے لمبا کرتے جھگڑا. تو تم شیطان کے ساتھ کبھی بھی جیت نہیں سکتے. اگر مومن ہو, دو شیطان جمع ہو جائے تو چلے گا, تو اس میں سے ایک تو مومن بنے گا کہ وہ لا حول پڑھ کے نکل جائے. بولے اس کو مجھے سمجھانے کا اور اس کو منوانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ شیطان کبھی بھی نہیں مانے گا. شیطان کی صفت میں ماننا ہے ہی نہیں, اور فرشتوں کی صفت میں نافرمانی ہے ہی نہیں, یعنی ماننا ہی ماننا. تو فرمایا میں تجھے بھگا دوں گا. اور واقعی اگر وہ بحث میں پڑ جاتے تو شیطان ان کے دلائل کو توڑ کر شاید ان کو کسی پوائنٹ پر لے آتا تھا. کہتے ہیں کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں, جنہوں نے وجود باری تعالیٰ پر, یعنی اللہ تعالیٰ ہے, جیسے آج کا ملحد ایتھس کیا کہتا ہے, اللہ نہیں ہے. یہ آج کی سائنس جو کہتی ہے کہ اللہ نہیں ہے, اور اسلام کیا کہتا ہے, اللہ ہے. تو فرمایا دلیل دو. تو انہوں نے دلیل دی, یہ امام تھے, اس کے ماہر تھے, اس کے امام تھے, تو اللہ ہے اس کے وجود پر انہوں نے دلیل دی. اس کے بارے میں تو فرمایا اس کے بارے میں 100 دلائل دیے. اس نے ایک دلیل دی, اس نے توڑ دیا. اچھا دوسری دلیل دی, اس کو توڑا, دوسری دلیل دی, اس کو توڑا. وہ باطل تو توڑتا گیا. وہ بڑے وہ دلائل اکٹھے کیے, 100 دلائل اکٹھے کیے. وہ بڑے خوش تھے کہ میں نے وجود باری تعالیٰ پر 100 دلائل بڑے ٹھوس اور مضبوط اکٹھے کر لیے ہیں. ایک مرتبہ شیطان سے ملاقات ہوگی. شیطان نے کہا کہ راضی اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے. آیا شیطان کیا کہتا ہے, اللہ موجود نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے. تو شیطان نے کہا دلیل دو. انہوں نے پہلی دلیل دی, شیطان نے توڑ دی. دوسری دلیل دی, شیطان نے پھر توڑ دی. یہ سلسلہ چلتا رہا, حتیٰ کہ جب ان کی 100 کی 100 دلیلیں ٹوٹ گئی. اب کیا کروں, 100 کی 100 دلیلیں ٹوٹ گئی. تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بہت پریشان ہوئے, مگر ان کا ایک شیخ کامل کے ساتھ تعلق تھا. شیخ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, اس کا نفع اس وقت میں ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں بہکا رہا ہوتا ہے, شیخ چاہے کتنا ہی دور ہو لیکن ان کی توجہات, ان کی دعائیں ہمیں اس گناہ سے نکال رہی ہوتی. اور اگر تعلق ہی ہمارا کسی اللہ والوں سے ہے ہی نہیں, تو پھر کس طرف سے ہمیں فیض ملے گا اور ہم بچیں گے کیسے؟ اس لیے کہتے ہیں دنیا میں چاہے وہ شیخ بنایا ہوا ہے, اس کے ساتھ تعلق ہے, زیادہ رابطہ نہیں ہے, لیکن یہ نفع ضرور دیتا ہے. تو دیکھو ان کا بھی ایک شیخ کامل تھے, حالانکہ یہ خود اتنے بڑے امام تھے, تو وہ دلیلیں ٹوٹ گئی. تو پھر ان کے شیخ کامل سے تعلق تھا, رابطہ سلامت تھا. کہتے کہ اس وقت ان کو آنکھوں کے سامنے شیخ کی شکل نظر آئی غیبی مدد کے لیے, اور وہ بڑے جلال میں تھے اور کہہ رہے تھے کہ راضی تم اس مردود کو کیا دلیلیں دینے میں لگی ہوئی ہو, تم اس کو یہ کہو کہ میں بغیر دلیل کے اپنے رب کی ذات کو مانتا ہوں. کیا دلیل؟ رات میں بات آئی تھی کہ سائنس والوں کے سامنے کوئی دلیل مت دو, کیونکہ ہم نے خدا کو دلیل سے مانا ہے. بولو, ہم نے دلیل سے نہیں مانا ہے, ہم نے تو بس یقین کر لیا ہے, ہمارے نبی نے کہا ہے, ہم نے کہا سچی بات. دلیل سے مانا ہی نہیں ہے. دلائل سے ماننا ہے تو کمزور ہوتا ہے, یقین سے مانو کہ میرے نبی نے کہا, ہم نے مان لیا. اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب، دلائل سے مانو گے تو ایمان بالمشاہدہ ہوا. تو ایمان بالغیب چاہیے اور وہ مضبوط ہوتا ہے. مشاہدہ تو آج ہے کل توڑ دیں گے. آج ہم نے ایک چیز کو مانا کہ یہ ایسا ہونا چاہیے، کل وہ چیز بدل گئی تو کیا ہو، تو ٹوٹ جائے. اور جو غیب سے مانا ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے، تو نبی کی بات کبھی نہیں بدلتی. اس لیے سائنس کی بات ہمیشہ بدلتی رہتی ہے. کچھ سال پہلے سائنس کچھ اور کہتی تھی اور ابھی کچھ اور کہتی اور آئندہ کچھ اور کہے گی، تو وہ بدلتی جائے گی بات. پھر تو پھر وہ ایمان کیا ہوا جو بدل جائے؟ ایمان تو وہ ہے جو کہا وہی چلتا ہے، یہ سمجھے. تو انہوں نے، ان کے شیخ نے کہا کہ نہیں، بغیر دلیل کے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کو مانتا ہوں. چنانچہ جب امام رازی رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کے وجود پر ایمان رکھتا ہوں، تو اس کا جواب شیطان سے نہ بن سکا. اس طرح امام رازی کا ایمان محفوظ ہو گیا، اس کا جواب نہیں دے سکے. اس لیے ہمارا اگر کسی سے بحث ہو جائے تو کیا کہو کہ بھائی بغیر دلیل کے. کوئی بھی ایسا کوئی آدمی آئے کہ بھائی دلیل دو، تم جنت ہے، بولے دلیل دو مجھے، اس کو کہو لاحول پڑھو، بولے میں تو بغیر دلیل کے مانتا ہوں جنت ہے، بس مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں. ایمانیات میں دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج کل وہ فتنہ چل رہا ہے جو کالج یونیورسٹی میں، سب دلائل دلائل سے مانو. بولے بات دلائل سے سمجھو، تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، تم کیا ہے کسی نے بتا دیا اور مان رہے ہو. یعنی ایسے عنوان سے آتے ہیں. ہم بھی کہتے یار تو بات تو صحیح کہہ رہے کہ کسی نے ہمیں سمجھا دیا اور ہم نے یقین کر لیا. فرمایا نہیں نہیں اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، ہر چیز کو تو سوچو، اس کے دلائل ہوتے ہیں. اب عنوان بہت اچھا ہے لیکن اس کے پیچھے کیا ہے کہ ایمان جائے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم نے جنت جو ایمانیات ہے اس میں کوئی دلائل کی ضرورت نہیں ہے کہ جنت ہے، جہنم ہے، حشر ہے اور سوال جواب ہے اور یہ اعمال کا حساب ہے، یہ سارا ہم مانتے ہیں. یہ بغیر دلیل ایمانیات میں سے، اس میں دلیل کی بالکل ضرورت نہیں. اس لیے ہم بچوں سے ہی اس کے سکھا دیتے ہیں کہ ابھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، یہ ماننا ہے. کیا ہو تو ایمانیات کے اندر دلائل کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہم نے جیسا پڑھا ہے، نبی نے جیسا بتایا وہ مانیں گے. دلائل مسائل میں ہوتے ہیں، فقہ میں ہوتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ لائے کہاں سے لائے، بھائی قرآن سے حدیث سے بتاؤ. تو ہے ایمانیات میں. اس لیے کبھی بھی جنت ہے اس کے بارے میں دلائل نہیں دینا، ورنہ ایمان مذبذب ہو جائے گا. ہاں اور کچھ نہیں، یہ زمانہ ایسا ہے کہ صرف ایمان کو بچا کر لے کے گئے تو کامیاب ہو گئے. تو ایمان کو بچا کر لینے کا مطلب، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یہ عقیدہ رکھو کہ جنت جہنم کو ہم مانتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں. آج کہتے ہیں تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ دنیا میں ہے، کیا دلیل ہے؟ دلیل لاؤ، یہ دنیا کو اللہ نے بنایا، کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل دوں گا بتاؤ؟ کچھ بھی نہیں، بس اللہ نے بنایا، ختم. ہمارے نبی نے اس کی خبر دی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو چند صحابہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے. کتنے بجے؟ ذرا زور سے بولو نا. ہاں 36 منٹ. ٹھیک ہے. چند صحابہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب، ہمارے دل میں بعض اوقات ایسے خیالات آ جاتے ہیں کہ ہمارے لیے پھانسی پر لٹک جانا اور آگ میں کود جانا زیادہ بہتر. انسان جب محنت کرتا ہے دین کی، تو اس کے اور ایک کیفیت آتی ہے خیالات کی، کہ ہر ایک کو، ہر ایک اس میں سے گزرتا ہے. لیکن انسان کا کوئی رہبر نہیں ہوتا ہے، کسی اللہ والے سے تعلق نہیں ہوتا ہے، تو وہ اس کیفیت میں آ کر انسان خود پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں، سمجھے. تو وہ یا تو کہیں جاتا نہیں ہے، تو وہی کیفیت اس کو اور ریورس کر دیتی ہے. اور اگر اس کو کوئی رہبر مل جاتا ہے تو انسان آگے نکل جاتا ہے. تو یہ کیفیت آتی ہے، اس لیے فرمایا ہر ایک انسان کا کسی نہ کسی اللہ والے سے تعلق ہونا چاہیے. اور تعلق اسی کام کے لیے ہوتا ہے کہ جب انسان پر ایسی کیفیت آئے تو فوراً پوچھ لے، ورنہ ایمان خطرے میں ہو جاتا ہے. ایسے وساوس ہوتے ہیں. تو یہ دیکھو صحابہ کو پر ایک کیفیت آئی، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اللہ کے حبیب ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہمارے، یعنی اس خیالات کو ہم اظہار کر دیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے تو زیادہ بہتر ہم خیالات کو اظہار نہ کریں، ایسے برے خیالات آتے ہیں. آگ میں کود جانا بہتر ہے لیکن اس خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے، ابھی اتنے خطرناک ہے کہ نہیں. تو بنسبت اس کے کہ ایسے خیالات ہمارے ذہنوں میں آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے ایمان کی علامت ہے. بتاؤ، یعنی ہمارا دل تو کچھ اور کہتا ہے کہ میں تو برا بن گیا، کہ مجھے ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، ایسی گندی باتیں آتی ہیں جس سے میرا ایمان نکل جائے. تو شکل بری ہے لیکن اب بری شکل اگر ہم نے خود اس کا وہ کیا تو ہم تو کہیں گے تو بہت برے خیالات ہیں، میں تو بگڑ چکا، میں تو یہ ہو چکا. اب اس کو وہ لے کر اس کا نفس اس کو اور پیچھے کر دے گا اللہ سے، بلکہ ایسی باتوں کو اللہ والوں کے پاس جا کر جب کہیں گے جس سے تعلق ہوگا تو اس کی توجہ ہوگی. تو جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو کیا جواب دے رہے؟ فرمائے یہ تو ایمان کی علامت ہے. اب دماغ کچھ اور کہہ رہا تھا اور جواب کچھ اور کہہ رہا ہے کہ یہ تو اچھی علامت ہے، تمہارے ایمان کی علامت ہے. جب بھی برا خیال آئے اور بندہ اس کو ناپسند کرے تو یہ علامت ہے کہ واقعی اللہ نے اس بندے کے دل میں ایمان کو بھر دیا ہے. جی یہ وسوسے تو آتے ہی رہتے ہیں اور آتے ہی رہیں گے، ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. ابھی تو صحابہ نے پوچھ لیا تو ان کو تسلی ہوگی نا، نہ پوچھتے تو وہی اندر گھومتا رہتا تھا. اور ہم پوچھتے نہیں، ہمارے پر بھی آتے ہیں کیونکہ ہر ایک کہتا ہے کہ مجھے اللہ تک جانا ہے، تو اللہ تک جاؤں گے تو یہ گھاٹی آئے گی، تو پوچھو گے نہیں تو کیا ہوگا، تم خود ہی پیچھے پیچھے رہتے ہو، آگے نہیں چل سکتے. تو یہ پوچھنا چاہیے. ایسے بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بڑے سڑک ہے، اس پر بس بھی چل رہی ہے، کار بھی چل رہی ہے، گدا گاڑی بھی چل رہی ہے اور سائیکل والا بھی چل رہا ہے. اب یہ مختلف لوگ اس سڑک پر جا رہے ہیں تو کار والا پریشان تو نہیں ہوتا کہ گدا گاڑی والا یہاں پر کیوں چل رہا ہے، اس کو تو اپنے کام سے کام رکھنا ہے. بالکل اسی طرح انسان کا ذہن، انسان کا جو ذہن ہے وہ ایک شاہراہ، ایک روڈ کے مانند ہے، موٹر وے کے مانند ہے. اس موٹر وے کے اوپر مختلف قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں. جو خیالات ہمارے اندر آتے ہیں وہ آتے رہیں گے کیونکہ دماغ کا کام ہے خیالات کا لاتے رہنا. تو فرمایا خیالات آتے رہتے ہیں، کبھی اچھے کبھی برے، نفس کی طرف سے کبھی شیطان کی طرف سے کبھی رحمان کی طرف سے خیالات آتے رہتے ہیں. لیکن مومن کو چاہیے کہ وہ خیر کے خیال اپنائے اور اس کے بارے میں سوچے، اور جو دوسرے قسم کے وسوسے اور خیالات ہو ان کو اپنے ذہن سے ہی نکال دے اور ان کی طرف دھیان ہی نہ دے. جب آپ ان کے اوپر دھیان ہی نہیں دیں گے تو آپ کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکے. جیسے مثال دیں، روڈ وے پر سائیکل بھی چل رہی ہے تو کبھی آپ دھیان دیتے سائیکل پر؟ ارے بولے اپنا کام ہے، اپنی کار ہے، اپنے لے کے چلو. سائیکل والا کار والے پر دھیان نہیں دیتا، وہ کیا کہتا ہے بھائی میں تو اپنی، اب دیکھو روڈ وے پر ہر ایک اپنی اپنی دھیان میں چل رہا ہوتا ہے. کوئی یہ نہیں سوچتا یار یہ کیوں آیا ہے اور کہاں سے آیا ہے، یہ کیوں ادھر جاتا ہے، اس پر تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یہ ہمیں سوچنے کی کیا ضرورت ہے. ایسے ہی ہمارے دماغوں میں بھی خیالات آتے رہتے ہیں، اچھے اور برے. اس میں اچھے خیالات ہو لے کے چلتے رہو، برا کو نکال. بھائی اس میں مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے، یہ کیوں اور یہ ایسا کیوں، ہمیں اس کے پڑھنا ہی نہیں، ہمیں اپنا کام کرنا، چلتے رہنا. چنانچہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آئے اور عرض کیا، یا اللہ کے رسول، ہمارے دلوں میں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم ان کو زبان پر لانے کی بنسبت جل کر راکھ ہو جانا زیادہ پسند کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب یہ سنا تو فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے شیطان کے معاملے کو وسوسے کی حد تک رکھا ہے. شیطان وسوسہ ہی ڈال سکتا ہے، گما نہیں سکتا. اب شیطان ہمارا ہاتھ پکڑ کر تو گناہ نہیں کروا سکتا، وسوسے ڈالتا ہے، تو اس وسوسے کو ہم زیادہ بڑھا کر گناہ میں چلے جاتے ہیں. وہ ہاتھ پکڑ کر نہیں لے جاتا، اس نے تو ایک نقطہ ڈال دینا ہے، किसी के बारे में कुछ डाल दिया, अब हम क्या करते, उसको इतना सोचते हैं कि उसकी बदगुमानी होगी, फिर उसकी गिबत भी करते हैं, फिर उस पर हसद भी करते हैं। तो ये सब किसने किया? ये सब हमने किया। शैतान ने क्या किया था? खाली एक अमल डाल दिया, उसको कहीं जाते हुए देखा था, उस पर सोचना। तो शैतान का काम है कि हाथ पकड़े वो वसवसे डालते हैं, फरमाया बुरे वसवसों को फौरन निकाल दो। तो फरमाया वसवसा ही डाल सकता है, इस वसवसे को मानना या न मानना ये तो बंदे के अपने इख्तियार में होता है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो फिर बंदे को वसवसे की परवाह नहीं होगी। तो इसके लिए इस जिक्र अस्कार की जो मेहनत है, अल्लाह वालों की सोहबत की जो मेहनत है, उसके अंदर से एक ताकत पैदा होती है कि हम ला हौला पढ़कर अपने वसाविस को दूर कर सकते हैं और अच्छे वसाविस पर, अच्छी चीजों पर हम अपना गुमान लगा सकते हैं। कई लोगों को देखा कि वसवसों की वजह से ही परेशान हो जाते हैं। अरे है कि नहीं बीमारियां बहुत सारे इसमें, कि वसवसों किसी पर बहुत ज्यादा है, किसी पर कम है, वसवसों ही की वजह से परेशान हो जाते हैं। ओ जी पता नहीं मेरा ईमान है भी या नहीं, बहुत सारे बेचारे बहुत डर जाते हैं, कह रहे मैं तो इतने वसवसे आते, ये करूं वो करूं, सारे गुनाह के वसवसे आते। तो भाई आपका ईमान क्यों नहीं है? और कहते हैं मेरे जहन में ऐसे ख्याल आते हैं। भाई भाई ख्याल आने से कोई इंसान वैसा तो नहीं बन जाता, ख्याल आने से कोई इंसान वैसा तो नहीं बन जाता। देखिए रमजान मुबारक का महीना है, अगर आपके जहन में बार बार ये ख्याल आए कि फ्रिज में शरबत पड़ा है, रमजान मुबारक का महीना है और जहन में ख्याल आए फ्रिज में, देख सबके मुंह में पानी आ गया, फ्रिज में शरबत पड़ा है मैं उठकर पी लूं, ये ख्याल आ रहा है, तो क्या उससे रोजा टूट जाएगा? कितनी बेहतरीन मिसाल दी ये वसाविस वालों के लिए। तो आप कहोगे रोजा नहीं टूटेगा, तो ऐसे ही हम अपने काम में मशगूल हैं, गुनाहों के अगर ऐसे वसाविस आ गए तो उससे गुनाह नहीं होगा। आज बेचारे परेशान हैं, नौजवान भी, बड़े भी, बूढ़े भी, सब यार हमें तो बहुत वो समझते हम गुनहगार हैं और हम परेशान हैं, अल्लाह हमसे नाराज है। नहीं ऐसी बात नहीं है। तो मिसाल दी कि अगर हमें पीने का जी चाह रहा है, फ्रिज में ये भी है, खाना भी है और वो भी है, अब जितना भी उस पर तुम सोचो रोजा टूट जाएगा जब तक के खा न लो, है ना? सोचने से कोई रोजा नहीं टूटता। इसी तरीके से गुनाहों के ख्यालात अगर सोचते रहे, इस तो निकालना है लेकिन नहीं निकल रहे तो सोचते रहे, तो उससे कुछ भी नहीं हुआ, कोई पकड़ नहीं, जब तक के उस गुना उस वसवसे पर अमल न कर दो। जैसे अमल करोगे तो फिर पकड़ शुरू है, वरना कुछ नहीं है। तो ये जो सवाल आपने किया नहीं लेकिन ये जहनों में हो तो निकाल दो, आता रहते हैं वसा भी, लेकिन उससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या आवाज दे रहा है भाई कि बंद करो? चलो फरमाया तो देखो कि उठकर पी लो उससे रोजा टूट जाएगा? नहीं, जब तक आप पिएंगे नहीं उस वक्त तक रोजा नहीं टूटेगा, चाहे ये ख्याल 1000 मरतबा आपको आ जाए। इसी तरह जब तक इस वसवसे पर अमल न किया जाए तो वसवसा इंसान को कोई नुकसान नहीं दे सकता। इसलिए वसवसे से परेशान न हो, उसको निकालने। और एक मिसाल से समझाता हूं, वो कि हर इंसान के जिस्म के अंदर नजासत किसी न किसी हद में हर वक्त होती है। हमारे जिस्म में नजासत हर वक्त है, पेशाब पाखाना, लेकिन जब तक वो इंसान के जिस्म से खारिज न हो उस वक्त तक उसका वुजू नहीं टूटता। भाई अंदर है तो क्या वुजू टूट जाए? नहीं, जब तक खारिज न हो तो उसका वुजू नहीं टूटता। तो अब कोई बंदा इस वजह से परेशान है कि मैं कैसे नमाज पढ़ू, मेरे तो पेट में पाखाना है, तो ये तो बेवकूफी हुई। वो कहते तो मैं कैसे, मैं तो नजासत है मेरे मेरे तो पेट में, तो नमाज कैसे पढ़ू? तो क्या कहोगे? तो इसका इलाज कराओ दिमाग का, यही कहेंगे ना, क्योंकि पेट में नजासत तो वजू हो जाएगा, तेरी नमाज भी हो जाएगी। तो फरमाया पेट में पाए तो बेवकूफी की वाली बात हुई। लिहाजा वसाविस के आ जाने पर परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे वसाविस को नजरअंदाज कर देना चाहिए اور نیک خیالات کے بارے میں سوچنا چاہیے. جی ہاں, جو انسان وسیع النظر ہوتا ہے, اس کی نظر چوڑی ہوتی ہے, یعنی وسعت نظر ہوتی ہے, ہمیشہ اس کے اعتراضات دوسروں پر کم ہوتے. تنگ نظر ہوتا ہے وہ زیادہ اعتراض کرتا ہے, جس کی وسعت نظر ہوتی ہے, جس کے خیالات ذرا اچھے ہوتے ہیں, تو فرمایا دوسروں پر اعتراضات بہت کم ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے, جس کا ظرف بڑا ہوتا ہے, جس کا دل بڑا ہوتا ہے, اس کو دوسروں پر اعتراض کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, اور یہ کم ظرفی کی علامت ہوتی ہے. تو ہمیشہ بڑا دل رکھو. کیا رکھو؟ ہم بہت چھوٹا سا دل رکھتے ہیں. بڑا دل رکھو, یہ کم ظرفی کی علامت ہوتی ہے کہ انسان دوسروں پر اعتراض کرتا پھرتا ہے, اس کا اپنا معاملے سے, اس کا اپنا معاملہ ہے اس سے زیادہ برا ہوتا ہے. اپنا معاملہ, ہم دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں حالانکہ ہم برے ہوتے ہیں. تمہیں اللہ رب العزت کے بارے میں, اللہ رب العزت کے بارے میں بھی نیک گمان رکھنا ہے, اور مومنین کے بارے میں بھی نیک گمان رکھنا ہے. رکھیں گے؟ مومنین کے بارے میں بھی نیک گمان, اور خاص کر کے بیوی کے بارے میں بھی نیک گمان رکھنا ہے, اور بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے بارے میں بھی نیک گمان رکھے. کسی کی ایک بات کے اندر اگر برائی کا پہلو نکلتا ہے, کسی کے اندر اگر کوئی برائی کا پہلو نکلتا ہے, تو اگر کوئی اچھائی کا پہلو بھی تو نکل سکتا ہے نا, تو آپ اسی اچھائی کے پہلو کے بارے میں سوچے, اس کے ساتھ خیر کا گمان رکھے, حتیٰ کہ اگر 70 برائیوں کے پہلو اس کے اندر نکلتے ہو اور ایک اس کے اندر خیر نکلتا ہو, تو فرمایا برائی کے 70 پہلوؤں کو نظر انداز کر دو اور ایک پہلو کو قبول کر لے اور اس کے بارے میں اچھا گمان رکھے. یعنی 70 برائیاں ہیں اور ایک اچھائی ہے, تو پھر اسی کو لے لو اچھائی کو اور 70 کو چھوڑو. دیکھو شریعت, اس کو کہتے ہیں شریعت, ہمیں اس پر عمل کرنا. اسی لیے ہم آئے, ہم بگڑے ہوئے کہ ہم کیا ہیں, اس کے اندر 70 نیکیاں ہیں, 70, لیکن ایک برائی ہے, ہم اس کو لے کے چلتے. ہماری عادت ہے, ہر بولو ہے کہ نہیں, ایک نیکی برائی ہے اس کو لے کے, جو 70 ہے اس میں سے تو لے. اور یہاں تو کیا کہہ رہے اللہ کے رسول, فرمایا کسی کے اندر 70 برائی اور ایک نیکی ہے تو اس پر نظر ہو. تو آج ہماری عادت ہے نیکی کو لینے کی ہے ہی نہیں, ہمیشہ برائی پر نظر ہوتی ہے. تو اس کو چینج کرنے کا نام ہی اصلاح ہے. کہ بعضوں نے پوچھا کہ ہماری اصلاح ہوئی کہ نہیں ہوئی, اس کی کیا علامت ہے؟ تو اس علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کسی کی پہلے برائیاں لیتا تھا, اب اس کی اچھائیاں لے رہا ہے, اس کی اصلاح ہو رہی ہے. یہ علامت اس بات کی کہ اس کی اصلاح ہو رہی ہے. لیکن اگر ایسی کوئی علامتیں نہیں آتی ہے تو ابھی تک اصلاح نہیں, تو اس کی اصلاح میں سے ہے. اس سے اس کا دھیان رکھیں. تو اس طرح انسان بدگمان کے گناہ سے بچ جاتا ہے. اب جو فساد ہوتا ہے نا آپس میں بڑوں میں, اس فساد کی کیا وجہ ہے؟ اس کے چار مرحلے ہیں فساد کے. بڑوں کی لڑائیوں میں چار مرحلے ہیں, یعنی چار اسٹیپ آتے ہیں. سب سے پہلا جو ابتدا ہوتی ہے وہ بدگمانی, لڑائی کی پہلا مرحلہ بدگمانی, پہلا اسٹیپ بدگمانی. عام طور پر پہلے بدگمانی آتی ہے. شیطان بندے کے دل میں دوسروں کے بارے میں الٹے سیدھے خدشات وساویس ڈالتا ہے, جن کا اکثر حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن جب وہ دل میں پختہ ہو جاتے ہیں, وہ وساویس دل میں جم جاتے ہیں نا, تو دل میں دوسرے کے بارے میں کینہ پیدا ہوتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے؟ کینہ. اور یوں جھگڑے کی بنیاد کھڑی ہو جاتی ہے. وساوت کو جمنے مت دو. ہاں وہ جم جاتے ہیں تو کینہ, اور پھر اس کے بعد اب جی چاہتا ہے کہ میں اس کو لوگوں کے سامنے کھول دوں. حالانکہ حقیقت کچھ نہیں, لیکن اس کو اتنا سوچا اتنا سونا کہ وہ جم گیا سوچنے کی وجہ سے. دوسرا مرحلہ گبت ہے. تو پہلے تو اندر ہی اندر تھا, بولا کسی کو نہیں تھا, اور ابھی بھی توبہ کر لیتا تو ویسے ہی معاف ہو جاتی تھی, کوئی پکڑ نہیں, ویسے بھی پکڑ نہیں. لیکن اگر اس کو نکالے گا نہیں, یعنی اندر اندر اس کو حسن زن سے بدلا نہیں, تو یہ کہیں نہ کہیں جا کر غیبت کی شکل میں نکل جائے. غیبت کا مطلب کہ اس کو تم نے باہر نکال دیا. جیسے ایک آدمی کے فریج میں شربت ہے, جو مثال آئی نہیں, ٹھنڈا شربت ہے, اب وہ جتنا بولتا جائے گا अगर स्टॉप नहीं करेगा तो बोलते बोलते उसके दिमाग पर इतना चढ़ जाएगा, जाके पी लेगा, जाके पी लेगा। क्यों? कि वो इतना बोला है कि उसके दिमाग में चढ़ गया और भूल जाएगा कि कुछ है और जाके पी लेगा। इसलिए कहते हैं कि उसको स्टॉप कर दो ताकि उसकी तरफ तुम्हारा दिमाग न जाए, क्योंकि मना कर दिया रोजे की हालत में, खाने के तस्करे और उसके तस्करे, तो करते करते इंसान के दिमाग, तो ऐसे ही वसाविस और बदगुमानी जब किसी के दिमागों में ज्यादा चढ़ जाती है तो फिर वो गिबत की शक्ल में निकल जाए, और गिबत की शक्ल आ गई तो पकड़। तो ये है कि फसाद कहां, फसाद तो बाद में शुरू होगा, पहले तो ये होगा। दूसरे नंबर पर क्या है? गिबत। दूसरे मरहले में जिसकी बदगुमानी दिल में पैदा हुई, बंदा उसकी गिबत शुरू कर देता है। बदगुमानी गिबत की शक्ल इख्तियार कर लेती है, दिल में किसी के बारे में बदगुमानी आई और उसकी गिबत करनी शुरू कर दी, उसके बारे में कॉमेंट्स तबसेरे देने शुरू कर दिए, उसकी बुराइयां बयान करना शुरू कर दी। ये दूसरा मरहला। तीसरा मरहला लड़ाई और झगड़ा। और तीसरा स्टेप आपस में लड़ाई झगड़ा फसाद होता है। जब गिबत शुरू हो जाती है तो दूसरे को पता चलता है, ठीक है? नहीं, अब जाहिर भाई जिसको पता चला तो फिर क्या होगा? अरे बोलो ना, जाहिर आएगा डिफेंस के लिए, भाई क्या हुआ, इतने क्या कर दिया, मैंने कब ऐसा किया था, मैंने कब किया था, अब वो शुरू हो जाए। तो तीसरा मरहला झगड़ा। पता चलता है तो वो दो की चार सुना, कितनी सुना था कि दो की दो ही सुनाएगा, चार सुना था। आप लोग भी उसमें से है ना? हाँ हाँ, हम उसी में से तो है। किसी ने एक सुनाए तो हम दो सुनाए बगैर तसल्ली नहीं होती। तो ये है कि वो दो की चार सुनाएगा, फिर बस फिर एक दूसरे पर गोलाबारी शुरू हो जाती, हत्ता कि कभी बराए रास्त हाथ पाई की नौबत भी आ जाती। पहले क्या होता है, सिर्फ जबान में वो एक सुनाता है, ये दो सुनाते, वो दो सुनाते चार सुनाते, चल गए। फिर उसके बाद उससे भी आगे क्या होगा, फिर हाथ शुरू हो जाते हैं और झगड़ना शुरू। चौथा मरहला कतार है, फिर उसके बाद कतार रहमी में चला जाता है। शुरू कहां से हुआ था? बदगुमान से। तो वहीं पर स्टॉप कर देता तो आगे के सारे मरहले बच जाते थे। जब चपकलिश यानी रंजिशे और झगड़ा इस हद तक बढ़ गई तो उसके बाद चौथा कदम ही होता है कि एक दूसरे के साथ ताल्लुक खत्म कर लेते हैं, बोलचाल आना जाना बंद हो जाता है। इसे कतारहमी कहते हैं। यह भी बड़ी गुनाह की बात है कतारहमी। मालूम हुआ कि शैतान और नफ्स बदगुमानी से सफर शुरू करवाता है और कतारहमी तक इंसान को पहुंचा देता है। बदगुमानी से शुरू किया था, कतारहमी तक पहुंचा देते हैं। वो जानते हैं कतारहमी ऐसा गुनाह है कि शबे कदर में भी कतारहमी करने वाले की अल्लाह ताला मगफिरत नहीं फरमाते। अब ये रमजान का महीना है, आखिरी अशरा है, ताक रातें हैं, लैलतुल कदर इसमें से कोई भी हो सकती है, कतारहमी करने वाले की मगफिरत नहीं। तो देखो उसने कहां तक हमें ले गया ये नफ्स, कि अब उसकी मगफिरत ही ना। अब ये दुआएं मांग रहा है, तहज्जुद पढ़ रहा है, सब कुछ नेक अमल कर रहा है या कर रही है, और औरतें मर्दों से ज्यादा अमल करती हैं, लेकिन कतारहमी की बुनियाद पर उनकी वो इबादत से ऊपर ही नहीं जाती, उनकी मगफिरत ही नहीं होती, उनकी तरक्की ही नहीं होती। तो ये है, मालूम हुआ कि शैतान और नफ्स बदगुमानी से सफर शुरू करवाते और कतारहमी तक इंसान को पहुंचा देते हैं। और वो जानते हैं कि कतारहमी ऐसा गुनाह है कि शबे कदर में भी कतारहमी करने वाले के अल्लाह ताला मगफरत नहीं फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। सोचिए कि सब बदगुमानी इंसान को कहां तक लेकर जाती है। इसलिए पहले कदम पर ही शैतान को रोक दीजिए, पहले कदम पर ही शैतान को रोक दीजिए और दूसरे के बारे में नेक गुमान रखने की आदत बना दीजिए। क्या गुमान रखना है? इंशाल्लाह इस एतिकाफ में बैठे हैं, हर एक दूसरे के बारे में अच्छा गुमान रखे। हाँ, यहां उसकी मशक करें, जितने दीन भी है हम बस्ती वालों के बारे में भी अच्छे गुमान रखे, आपस में बैठे हुए उसके बारे में अच्छा गुमान रखे, इसकी मशक करो। जरा सा वो कुछ आए, क्योंकि इतनी बड़ी मुबारक रातें हैं, वो डालेगा, वो तो यहां बैठे बैठे भी डालेगा। क्यों? कि नफ्स तो हमारे साथ में है कि छोड़कर आए? है कोई जो नफ्स को भी छोड़कर आया? शैतान को तो छोड़ सकते हैं, लेकिन नफ्स तो अंदर ही है। तो यहां बैठे बैठे भी ऐसे काम कराएगा, तो हमें उसकी मशक करनी है कि हमें कोई बदगुमानी नहीं करे, ہمیں تکلیف آ جائے ہم برداشت کر لیں گے، لیکن کیا اس کی وجہ سے ہوئی، اس کی وجہ سے ہوئی؟ نہیں، کسی نے ہمیں کچی نیم میں اٹھا دیا، یار یہ آدمی کیسا ہے سمجھتا نہیں، نہیں بس ہم اپنی تکلیف برداشت کر لیں، نہیں آدمی بہت اچھا بےچارا بھول گیا ہوگا، یہ ہوا ہوگا، اچھا گمان رکھتے، تو اس کی مشق کریں گے تو گھر پہ جا کر ہمیں عادت ہو جائے گی. تو پہلے قدم پر ہی شیطان کو روک دیجئے، اور دوسرے کے بارے میں گمان رکھنے کی عادت بنا لیجیے. دل کو یہ سمجھائیے کہ میرے اپنے ہی مسئلے کوئی اپنے ہی مسئلے کون سے تھوڑے ہیں کہ میں دوسروں کے بارے میں سوچتا رہوں. میرے اپنے مسئلے ہیں، میرا ہی بوجھ میرے سر پر اتنا ہے کہ قیامت کے دن اس بوجھ کو اٹھا پائی تو بہت بڑی بات ہے. خام وخا دوسروں کے بارے میں کیوں میں کوئی رائے دوں؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہو سکتا ہے کہ میری خطاؤں کے بارے میں مجھ سے سوال کر لے. تو دوسروں کے معاملے کو آپ ہمیشہ لائٹ لیا کرے، اور نفس کے بارے میں اپنے آپ کو ہمیشہ ٹائٹ کیا کریں. دوسرے کے بارے میں کیا کروں گے؟ لائٹ لیا کریں، ہلکا کر دیں، اور اپنے بارے میں برابر ٹائٹ کہ نہیں میں برا ہوں، دوسرا اچھا. جب آپس میں رنجش ہوتی ہے نا، تو ظاہر میں بھی اس کی کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہے. رنجش جو ہوتی ہے اس میں بھی کچھ وجوہات ہے. کتنا بجے سمجھے؟ عموماً پانچ وجوہات کی وجہ سے آپس میں رنجش ہوتی ہے. انشاءاللہ ان پانچ وجوہات کو کل بتائیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ آج تو پہلی مجلس تھی، چاہیے کہ ساری بہنیں جو سن رہی ہیں وہ ایک دوسرے کو بھی بتا دے کہ بھائی درس شروع ہو چکا ہے، بیانات شروع ہو چکے ہیں، تو یہ 10 دن بہت اہم باتیں ہوگی، دھیان اور توجہ کے ساتھ سنے اور اپنے نوٹ لکھے اور اس کی مشق کرے. یہ ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو روز مرہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، اس لیے کوئی بڑی بڑی باتیں دین کی تو بہت اونچی اونچی بھی باتیں ہیں، لیکن اس کو کیا کرنا ہے، کیونکہ ہمیں تو اپنے آپ کو بنانا ہے، ہم بننے کے لیے آئے ہیں. تو ہمارے اندر اب یہ بدگمانی ہر مرد ہر عورت میں ہوتی ہے، عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے مردوں کے مقابلے میں، اس لیے چاہیے کہ ہم دھیان توجہ کے ساتھ اس کو سنیں، بہت ہی بڑا نفع ہوگا اور ہماری زندگی ایک صحیح راستے پر آ جائے گی. اور اس مبارک مہینہ، مبارک راتیں اور مبارک ایام جو چند باقی رہ گئے ہیں، اس کی برکتیں ہم سمیٹ لیں تاکہ پورا سال اور پوری زندگی ہمیں گزارنا آسان ہو جائے. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، گردن کو جھکا لیں، اور یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. الہ الا اللہ محمد رسول. ہاتھ اٹھا لے تو آپ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا ارحم الراحمين. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.